السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 74. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذ أرجب قال کہا ابراہیم نے لأبيه اپنے باپ سے آزر آزر سے اتتخذو کیا ٹھہراتے ہو تم اسنامن بتوں کو آلیہ معبود انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں تم کو وقومک اور تمہاری قوم کو فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ظاہر گمراہی میں وکذالک اور اسی طرح نوری دکھاتے تھے ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وليكونا اور تاکہ ہو جائے من المؤقنين وہ یقین کرنے والوں میں سے. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ابھی تک ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے کہ سورہ انعام میں مشرکوں کی بہت ساری باتوں پر اہل مکہ کی باتوں پر اعتراض کیا گیا تھا یا ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے تھے. پھر توحید کی دعوت دی گئی تھی اور ان کو اس پر ابھارا بھی گیا تھا کہ وہ خود غور کیوں نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دیا وہ مقام دیا اور یوں ہی یہ مقام نہیں مل جاتا. ابراہیم علیہ السلام کو جو تین بڑے مذاہب یعنی جو پوری دنیا میں سب سے بڑے مذاہب مانے جاتے ہیں تین الحمدللہ ہم مسلمان مانتے ہیں یہود اور نصارہ تینوں جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے بڑے مذاہب ہیں آج دنیا میں وہ تینوں کے تینوں اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ٹھہراتے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. بے شک ان تینوں اقوام کا ملتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا واقعی میں. اور یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر نام لیا گیا اور ان کی مثال دی گئی اور ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ان آیتوں کی طرف تو ہم جائیں گے ہی لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک کردار ملتا ہے ان کی جو ایک پہچان ہمیں کرائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے یعنی کس سوچ کے مالک تھے کس ماحول میں پرورش پائی تھی کس ماحول میں رہ رہے تھے اور اس ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے کیسے بتوں سے بیزارگی کا اظہار کیا کیسے اس معاشرے سے ٹکر لی اس گھرانے سے ٹکر لی جو کہ بادشاہ کا گھرانہ تھا اور ایسے ماحول میں انہیں کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں تھا اکیلے تنے تنہا وہ اس بات کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہو گئے. تو ایسی ان کے اندر کیا قابلیت کیا ایبلیٹی تھی کیا ان کے اندر یقین تھا کیا کیسا ان کا ایمان تھا کہ جس کی مثال بارہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور انہیں کے طریقے کی ملت ابی کو ابراہیم دو ہی لوگوں کی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہم کو ایک تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی اسوہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اسوہ کا لفظ آیا ہے کہ انہی کے طریقے کی تم پیروی کرو. اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کی پرورش ان کی نشو نما ان کی یعنی جب ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے جب بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی اور تمام ہی انبیاء کو اپنے بچوں کے سامنے ان کا ذکر کرے ان سے انٹروڈیوس کروائے بچوں کو کہ ان کے ذہن میں ایک ہیرو کی جو تصویر بنے کہ جو رول ماڈلز ہمارے لیے ہو سکتے ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں وہ یہ لوگ ہوں. سبحان اللہ آپ سوچے پھر ان کے ایمان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو انبیاء کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر انبیاء کا کردار ہو ان کا حق کے لیے کھڑے ہونا ان لوگوں کا حق کو پہچاننا ان لوگوں کا حق کے لیے استقامت اختیار کرنا ان کی پختگی ان کا ایمان ان کا کردار ان کی بہادری انبیاء علیہ السلام کی. اور ہمارے لیے پوری دنیا میں رول ماڈل یا ہیروز اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. باقی ساری جھوٹی باتیں ہیں واقعی میں, یعنی سب کا سب جھوٹ ہے. اور جھوٹے ہیرو آج دنیا میں لوگوں کو بنا کر دیے جا رہے ہیں, جن کا کوئی کریکٹر نہیں, جن کا کوئی کردار نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی ایمان نہیں. ان کی اپنی خود کی زندگیاں اتنی بری ہیں کہ اگر قریب سے کوئی ان کو دیکھے تو گھن آئے ان کی زندگیوں سے, جو آج کل جھوٹے ہیروز بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ گیم سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ شوبز سے ریلیٹڈ ہو. لیکن آپ دیکھیں کیسی اندھا دھن ساری دنیا انہیں جھوٹے فریبی ہیروز کے پیچھے بھاگ رہی ہے, اور وہ تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اصل ہمارے ہیروز تو یہ کتاب میں ہیں. کھولیے تو صحیح کتاب کو, قرآن کو کھولیے تو صحیح, کہ قرآن انبیاء کا تعارف کیسے کرواتا ہے, انبیاء کی کن خوبیوں کا ذکر کرتا ہے, کہ کن خوبیوں کے مالک تھے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. اور جن کو اللہ تعالیٰ چن لے, آپ بتائیے ان کا کردار کس اعلیٰ پائے کا ہو سکتا ہے, کیسے نمایاں ہو سکتا ہے. کہ اس وقت کے معاشرے کے لوگ بھی ان کی واہ واہ کرتے تھے اور سچا ان کو مانتے تھے, ان کو صادق اور امین کہتے تھے. چاہے آپ نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں, چاہے آپ صالح علیہ السلام کی مثال لے لیں. آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا, کہ ہم تو تمہیں بہت اچھا سمجھتے تھے, تم بڑے اسمارٹ ہو, تم بڑے انٹلیکچوئل ہو, لیکن تم یہ کیا توحید کی بات کر رہے ہو. تو یعنی پہلے بھی ان کی قوم ان کو اسمارٹ سمجھتی تھی, انٹلیکچوئل سمجھتی تھی. تو ہر نبی کا کردار اگر ہم دیکھیں, اور اس میں سب سے یعنی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جتنی بھی جو اچھائیاں آئیں نبیوں میں, یا جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے چنا, وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کی اولاد میں سے ہی چنا, سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ ان سب کی نسبت کہاں جا کر ملتی ہے, ابراہیم علیہ السلام سے, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسبت آگے نوح اور آدم علیہ السلام سے. تو سارے انبیاء اصل میں ایک سلسلے کی الگ مختلف کڑیاں تھیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہوتی ہے, یہ ہم سب نبی آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے. وہی بات سب نبیوں نے وہی دعوت پیش کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو ہمارے سامنے پیش کیا. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے آئیے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا, اور اس میں سے خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کو. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ دیکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ابھی نوجوان تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی صلاحیت دی تھی, یعنی ان کو فطرت سلیم سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور سلامت دل سے نوازا تھا, جس کی بنا پر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو بھلا کیسے ہم پوج سکتے ہیں, یہ اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں کی مورتیوں سے ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں, یا یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہمارا جواب کیسے دے سکتی ہیں, ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کر سکتی ہیں, یا ہمارے بگڑے کام کیسے سنوار سکتی ہیں. یہ سارے سوالات ان کے دل میں پیدا ہوئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یاد کریے. ان کی دعوت کیا تھی؟ توحید اور شرک سے بیزاری. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور دوسروں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, تو کسی اختیار کے مالک نہیں, میں تو آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو عبادت کی مستحق ہی نہیں ہے, جو عبادت کے لائق ہی نہیں ہے, جو اصل تمہارا خالق ہے, مالک ہے, جو تمہیں رزق دینے والا ہے, جو تمہیں نفع دینے والا ہے, جو تمہیں نقصان دینے والا ہے, جو تمہیں اولاد سے نوازتا ہے, جو بارشیں برساتا ہے, اس کو چھوڑ کر تم یہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرے جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح جب ہم نے ابراہیم کو توحید اور اس کی طرف دعوت کی توفیق عطا کی, تو ہم دکھانے لگے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات. سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اصل میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے, جب اس کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ مطلب مجھے حق کی تلاش ہے, جو سلامت دل والا ہوتا ہے, جو تعصب سے پاک ہوتا ہے, تو اس کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے پھر اس کی نیکی کی تمنا کی وجہ سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ یہ بت اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی ہم کیسے پوجا کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اسی طرح سے نوری ابراہیم, ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض, زمین اور آسمان کے عجائبات. یہاں ملکوت یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری سلطنت کا مالک وہی ہے. تو یہ جو زمین اور آسمان کے عجائبات کی ہم بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے چشم بصیرت سے ان دلائل کا جو قطعی دلائل ہیں وہ روشن نشانیوں کو خود سے دیکھ سکیں، غور و فکر کر سکیں تاکہ وہ صاحب یقین ہو جائے، وليكون من المؤمنين، تاکہ وہ یقین کی آخری حد تک پہنچ جائیں. کیونکہ تمام جتنے بھی جو دلائل ہیں اس کا مطلب، اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ علم یقین حاصل ہو. ایک ہوتا ہے عین الیقین اور ایک ہوتا ہے علم الیقین. تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی راستے پر لے چلتا ہے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے کہ جو چاہے راستہ چنے. اگر وہ اچھا راستہ چنتا ہے، غور و فکر کی اس کی عادت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید غور و فکر سے نوازتا ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں، اس کے انٹلیکچوئل میں اضافہ کرتا ہے. اور ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں ہمارے لیے پہلے نمبر پر، اور ان کے بعد ان کے انبیاء کے فالوورس، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، جو ہمارے علماء گزرے ہیں، جن کو ہم جید علماء کہتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی توفیق دی، اور وہ غور و فکر کی وجہ سے قرآن میں غور و فکر کر کے وہ مزید اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی دین پر عمل کرنے کے لیے، ہمارے لیے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا غور و فکر کر کے، کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو یہ غور و فکر کے بہت سارے فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے. جو ہم یہ قرآن ابھی پڑھ رہے ہیں، ایکچولی ہم یہ نارمل تفسیر نہیں کر رہے ہیں کہ بس ایک تفسیر بتا دی اور گزر گئے، تفصیل بتا دی اور گزر گئے، نہیں، بلکہ ہم تدبر قرآن، تدبر و عمل ہم پڑھ رہے ہیں، کہ قرآن کی ہر آیتوں پر غور و فکر، تدبر، اس کے پیچھے کے حصے سے جانا، اس کی ڈیپ ڈائیونگ کرنا، کہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا، ان آیتوں میں چھپے مقصد کو ڈھونڈ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مقصد ہے بتانے کا، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ تدبر سے انسان کی سوچ میں، اس کی ذہنی فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ، نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر شرح صدر ہوتا ہے اس کو. جتنے بھی ہمارے علماء تھے انہوں نے یہی کام کیا الحمدللہ. تو ہم کو کم از کم جو ہمارے علماء نے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، ان کی کوششوں کو ہمیں سر عام لانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارا خود بھی ذہن کھل سکے، ہم دین کی وسعتوں کو پہچان سکیں، اس میں جو گہرائی ہے غور و فکر کر کے، تدبر کر کے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، اس میں ہم مزید جائیں گہرائی میں، اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پا سکیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرنا چاہتا، کروانا چاہتا ہے، اور کیا کام لینا چاہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو عجائبات دکھانا چاہتے تھے ابراہیم کو، اور ہم نے دکھایا تاکہ وہ صاحب یقین ہو جائے، یعنی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، جو عجائبات تھے وہ کون کون سے عجائبات تھے. آیت نمبر 76 دیکھیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما بس جب جنة چھا گئی علیہ اس پر، اللیل رات، رأى تو دیکھا اس نے، کوکبن ایک تارا، سٹار، قال کہا ابراہیم نے، هذا یہ ربی میرا رب ہے. فلما بس جب افلا غروب ہو گیا، قال تو کہا، لا نہیں، احبو میں محبت کرتا، الافلین غروب ہونے والوں سے، ڈوبنے والوں سے. فلما پس جب رآ دیکھا، القمر اس نے چاند کو، بازغن چمکتا ہوا، قالا تو کہا، ھذا یہی ربی میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا غروب ہو گیا، قالا کہا، لئن لئلم اگر نہ، یہدنی ہدایت دے مجھے ربی میرا رب، لأکونن تو ہو جاؤں گا میں، من القوم الضالین گمراہ قوموں میں سے، یا گمراہ لوگوں میں سے. پھر جب اس پر رات تاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہنے لگے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے، کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، یا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں غور و فکر انسان کو کیسے نئے راستے سجھاتا ہے، غور و فکر انسان کو کیسے حق کی طرف لے جاتا ہے، غور و فکر کیسے انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کو پا سکے، جنت اور اللہ تعالی کی رضا مندی۔ تو یہ غور و فکر ایکچولی انسان کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے، اس کو ذہنی وسعت ادا کرتا ہے، یعنی ایک جو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعصبی پردے جو پڑے ہوئے ہیں، تعصب ہے دلوں میں، ایک تنگ دلی ہے، اور جیسے جو آپ نے دیکھا کہ جو پریجڈس ہوتے ہیں، مطلب بہت ہی تنگ نظر لوگ، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، یا اپنے گروپ کو، اپنے فرقوں کو بڑا سمجھنے والے کہ ہمیں صحیح ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں غور و فکر کی وجہ سے، تدبر کی وجہ سے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو وہی غور و فکر کا انداز بتایا جا رہا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہمارے لیے ہر دفعہ ہر دور میں ہمارے لیے مشعل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز فکر، اور اس سے ہم کئی فائدے حاصل کر سکتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی ایک وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ غور و فکر کرے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک وقت کو چنا، اور وہ رات کا وقت تھا، کیونکہ رات میں خاموشی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، انسان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی آزادی ہوتی ہے، لوگوں کا اس کے اوپر ایک غلبہ نہیں ہوتا، ہجوم نہیں ہوتا، ڈسٹریکشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں تہجد کو سب سے، یعنی نفل نمازوں میں سب سے بیسٹ نماز کیوں کہا گیا ہے، اور رسول اکرم نے کیوں فرمایا کہ سل الناس باللیل و النیام، کہ تم اس وقت نماز پڑھو جب باقی کے سارے لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر کوئی تہجد گزار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہو سکتا، معاشرے کے چند لوگ ہی ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب آپ کو، ہمیں اپنے آپ میں تلاش کرنا ہے کہ کیا ہم عام لوگ بننا چاہتے ہیں یا خاص لوگ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی باقی لوگوں کی طرح سو جائیں یا ہم بھی سارے لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھنے والے بنیں، باقی سارے لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں تو ہم غور و فکر کرنے والے بنیں۔ تو یہ جو رات کا تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کی صلاحیتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو غور و فکر بھی صحیح ہونا چاہیے، آپ دیکھیں اس کی جو نہج ہو، اس کا جو طریقہ ہو صحیح ہو، یہ نہ ہو کہ آپ غور و فکر کے لیے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لے لیں، رہبانیت اختیار کر لیں، یا اپنے آپ کو اتنا بھی زیادہ بلند تصور کر لیں کہ نعوذ باللہ، مطلب میں تو بہت ہی اونچا ہو گیا، پرواز کر گیا میں، اور اب میں تو بالکل نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچ گیا، نعوذ باللہ، یا نہیں تو رسول کے برابر، اب تو مجھے نمازوں کی بھی ضرورت نہیں۔ نہیں، یہ چیز، یہ اصل میں ڈائیورژن ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دلالت ہے، یہ اس کو نفس پرستی بھی کہیں گے۔ یہاں صحیح رخ پر، صحیح ڈائریکشن پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ بندہ بندہ ہی رہے، چاہے وہ کتنا بھی بلند ہو جائے، اور اللہ کو اپنا رب ہی مانے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سننے، قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے قرآن، سوری حدیث میں، کہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی پکار سنتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر آنے سے، ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آنے سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وہ اکبر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ معبود برحق ہے، اور وہی اللہ اکبر اکبر ہے، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ کتنا بھی اونچا پہنچ جائے، چاہے وہ آسمانوں کی معراج یعنی سفر بھی کر کر آ جائے، جیسے کہ رسول اکرم گئے تھے، لیکن وہ بندے کے بندے ہی رہے، عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو غور و فکر میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری، ورنہ وہیں سے انسان بہک جاتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہی نعوذ باللہ خدا بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ غور و فکر کرے انسان، لیکن غور و فکر پازیٹیو وے میں، اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھے اللہ تعالیٰ کا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں۔ نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، لیکن اس کے پاس جتنا بھی اس کو علم دیا گیا ہے، وہ ایک سمندر کی بوند کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، پہلے ستارے کو دیکھا آسمان پر، رات کا وقت تھا، خاموشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی صلاحیت بھی دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا دل عطا کیا تھا جو غور و فکر کی طرف مائل ہو، سلامت دل۔ تو وہ اپنے اس سلامت دل کے ساتھ غور و فکر کرنے لگے پازیٹیو وے میں، اور صحیح راستے کی اصل میں ان کو تلاش تھی نا, ہدایت کی صحیح راستے کی تلاش تھی, تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ اچھا ستارہ ہے یہ, آسمان پر نظر آ رہا ہے, چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ہو سکتا یہی میرا رب ہو. لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے اچھے سے کہا کہ فلما افلا قال لا احب الافلین, جب وہ ڈوبنے لگا غروب ہونے لگا تو کہا کہ میں تو غروب ہونے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رب ہے, جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالی, اس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی آپ ایمان لا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے رب سے محبت نہ کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور یہ جو محبت پھر جو کام کرواتی ہے نا, وہ انسان کے امیجنیشن سے بھی باہر ہے. پھر یہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں جان دینے کو بھی پیچھے نہیں ہٹتی, اور پھر انسان توقع اور خواہش کرتے کہ اس کو بار بار دوبارہ زندگی دی جائے اور وہ بار بار اللہ کے راستے ہی میں شہید ہوتا جائے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ محبت ہی تو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے, اکساتی ہے ہر قربانی دینے کو, ہر کام کرنے کو. کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی, آپ خود سوچئے کہ یہ یوں ہی تھا, نہیں, اپنا وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, باپ کو چھوڑا, سب کو چھوڑ دیا, رشتے داروں کو چھوڑ دیا, دوسری جگہ ہجرت کر گئے. تو یہ کیا چیز تھی اصل میں, یہ محبت ہی تو تھی اپنے رب سے. تو جب ستارہ ڈوبنے لگا یا ڈوب گئے تو کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کا قائل ہی نہیں ہوں, ان سے محبت ہی نہیں کرتا. اب اس کے بعد چاند کو دیکھا, کیونکہ چاند تھوڑا بڑا تھا نا, ستاروں کے مقابلے میں چاند تھوڑا سا بڑا تھا. تو جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ تو بہت چمکتا ہوا ہے, ستارے سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہے, بازیغن کا لفظ آیا ہے. تو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. لیکن جب وہ بھی ڈوبنے لگا, غروب ہو گیا, تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری صحیح رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, کیسی ان کی تڑپ تھی, کیسی ان کی خواہش تھی, کیسی ان کی تمنا تھی, یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پہلے سے ہی توحید ڈال رکھی تھی. کتنا سلامت دل تھا ان کا, جو شرک سے پاک تھا, جو شرک کی قباحتوں کو جانتا تھا. تو پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے ان آیت سے کہ یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی, بلکہ زمین اور آسمان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس سے لوگ جو تعمیری کام کر سکیں, اس سے جو اس میں جو غور و فکر کر کے جو وہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہے زمین اور آسمان. جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہوئے اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں, پھر انہیں خود ہی ڈھا کر مٹی میں ملا دیتے ہیں, نہیں, بلکہ زمین اور آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور اس خاص مقصد کا اگرچہ قرآن میں بہت واضح الفاظ میں ذکر نہیں ہے, لیکن بار بار معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے, یہ زمین اور آسمان کی جو نشانیاں وہ نہیں دیکھتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے کائنات کی, چاند اور سورج دیکھا جائے تو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ چاند اور سورج سے ہی ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے. اسی سے سمندر میں آپ دیکھیں کہ دن اور رات کی وجہ سے, سورج کی وجہ سے, چاند کی وجہ سے سمندر سے پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے, پھر وہی بادل بنتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے. سورج کی روشنی پودوں کے لیے ضروری ہے جس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو سب ہماری خدمت کے لیے ہیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام تخلیق میں انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز دی ہے, صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے, عقل سے اس کو نوازا ہے. یہ جانوروں کو, یہ دوسری تخلیق کو نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جو دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر انسان کو یہ قوت تمیز دے کر اس کو اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے کہ اب جو چاہے وہ کرے, اس کو اختیار دے دیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے آزمائش انسان ہی کی ہے, جانوروں کی آزمائش نہیں ہے یا دوسری اور مخلوق کی آزمائش نہیں ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی, قوت تمیز بھی دی, ارادے اور اختیار کی آزادی بھی دی. تو آزمائش بھی انسان ہی کی ہے کہ اب دیکھیں یہ انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں فرما بردار بن کر رہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت, پھر اچھے اعمال کرنا. یعنی عبادت تو کرے ہی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی, لیکن ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والا بنے, اس کی فرما برداری کرنے والا بنے, کیونکہ اس کے اسی نیک اعمال, اچھے اور برے اعمال کی بنا پر اس کو آخرت میں جزا یا سزا ملے گی. اور یہ سارا آپ دیکھیں کہ چاہے وہ زمین اور آسمان کا نظام ہو, یہ ساری چیزیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں, جڑی ہوئی ہیں, سبحان اللہ. تو لہٰذا انہوں نے غور و فکر کیا, آسمان پر ستاروں کو دیکھا, اور جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں محبت نہیں کرتا ڈوبنے والوں سے. جب چاند کو دیکھا, چاند چمکنے والا تھا زیادہ ستارے سے, تو کہا کہ نہیں نہیں, یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. اگر میرے رب نے مجھے صحیح راستے کی ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اس لیے ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم دن میں کتنی دفعہ, 5 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں, اور 5 دفعہ میں کتنی فرض سنت نوافل ہوتی ہیں, تو ہم ہر بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہے نا. سورہ فاتحہ لازم ہے ہم کو ہر نماز میں پڑھنا, ہر رکعت میں پڑھنا. تو ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے, راستے پر رکھے. آگے دیکھیے آیت نمبر 78, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركين. فلما, تو جب, رعا الشمس, دیکھا ابراہیم نے سورج کو, بازغتن, جگمگاتا ہوا, قال, کہا, ہذا, یہ ربی, میرا رب ہے, ہذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. فلما, پھر جب, افلت, غروب ہو گیا, قال, تو کہا اس نے, یا قومی, اے میری قوم, انی, یقیناً میں, بری ان, بیزار ہوں, مما, ان سے جو, تشرکن, جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو, انی, تحقیق, میں نے, وجہ تو, متوجہ کیا, وجہیا, اپنا چہرہ, للذی, اس کے لیے, فطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, حنیفاً, اللہ ہی کا پرستار ہو کر, یکسو ہو کر, وما, اور نہیں ہوں, انا, میں, من المشرکین, مشرکوں میں سے, شرک کرنے والوں میں سے. سبحان اللہ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے, یہ میرا رب ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گئے تو کہنے لگے, اے میری قوم, جن ستاروں سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو, میں ان سب سے بیزار ہوں. میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں. سبحان اللہ. کتنا, آپ سوچیں کہ کتنا ان کو اللہ تعالی نے وہ ملکہ دیا تھا, یعنی وہ قوت تمیز دی تھی جس سے وہ فیصلہ کر سکے, صحیح فیصلہ. انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی, سورج اور چاند کی وجہ سے. جب وہ ڈوبنے لگے تو کہا کہ ڈوبنے والوں کو میں رب نہیں مان سکتا, بلکہ میں نے تو اپنا رخ کس کی طرف کر لیا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کتنی صحیح سوچ تھی, آپ سوچیں. اور یہ ینگ ایج, ایکچولی یہی ایج ہوتی ہے جب انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں, اور انسان پر معاشرے کا اثر اتنا نہیں پڑتا ہے, یعنی وہ معاشرے کے اثرات کو اتنا نہیں قبول کرتا ہے, بلکہ وہ ایک طرح سے آزاد ہوتا ہے اور نیڈر ہوتا ہے. جب 30-40 سال کے ہو جائیں نا, تو پھر معاشرے کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم معاشرے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ینگ ایج ہوتی ہے, ٹین ایج کہہ لیں اس کو, یعنی ٹین ایج بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد 20-21-22-25 سال تک کی عمر, یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جو انسان کو بے باک بنا دیتی ہے. اور اس لیے زیادہ تر کام جن لوگوں نے کیا ہے اسی عمر میں کیا ہے. چاہے آپ صحابہ کو دیکھیں, صحابہ اراؤنڈ دا پروفٹ جو ہے ٹاپک, کہ جو ینگ صحابہ تھے رسول اکرم کے آس پاس, وہ سارے یہی تھے, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 اس طرح. اور انہوں نے کتنا کام کیا بعد میں, اور اسی لیے ان کے معاشرے کی چھاپ ان پر نہیں پڑی تھی. یعنی انہوں نے وہ سارے معاشرے کی بیڑیوں کو, زنجیروں کو توڑ دیا, بے باک ہو گئے. سعد بن معاذ کو آپ لے لیں, اگر ہم مکی صحابہ کو چھوڑ بھی دیں, مہاجرین کو, ہم انصار کو دیکھ لیں, تو سعد بن معاذ ینگ تھے بالکل, اور اپنی قوم کے لیڈر تھے. کیسے ان کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی, حقیقت کو انہوں نے قبول کر لیا, اور اپنے پورے کے پورے قبیلے کو لے کر الحمدللہ مسلمان ہو گئے. کہا کہ قبیلے سے کہا کہ, یعنی کتنا, سبحان اللہ, دیکھیں ان کے اندر کتنا ایک نوجوانی کی وجہ سے ان کے اندر کتنا جذبہ تھا, کتنے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ پوزیشن کے اور پرسنالٹی کے مالک تھے. انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک کہ تم سارے کے سارے مسلمان نہ ہو جاؤ, میں تم سے ناراض ہوں, میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو ساری کی ساری قوم میں وہ اتنی محبوب تھے اصل میں, لوگ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو تم کہہ رہے ہو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ینگ ایج ہوتی ہے, یہ ایکچولی بہت ہی, اس ایج میں انسان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ معاشرے کا دباؤ قبول نہیں کرتا, معاشرے کی لپیٹ میں نہیں آتا. وہ ایک جو پرانی سوچ بن جاتی نا, ٹپیکل سوچ معاشرے کی, کہ ارے لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی وجہ سے ہمیں سارے کام کرنے ہیں، ہماری اپنے خود کی کوئی سوچ نہیں ہے. تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے غور و فکر کیا، کیسے سبحان اللہ کیسے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مطلب یہ ستارہ ہو سکتا ہے میرا رب، اور اس وجہ سے پھر ان کو تدبر کا اور مزید موقع ملا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا جو اس سے بڑا تھا، کہا کہ اچھا یہ چمک رہا ہے زیادہ، یہ ہو سکتا ہے میرا رب، لیکن وہ بھی ڈوب گیا، کہا کہ نہیں یہ تو مجھے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کے بعد سورج کو دیکھا کہ یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو سبحان اللہ پھر کہا کہ میں نے تو اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، کتنی جب بھی ہم پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذہن، ایسا مزاج، ایسی سوچ دے کہ ہم بھی غور و فکر کر کے حقیقت کو پا سکیں، اپنے رب کو مزید پہچان سکیں. تو کیا یہ جو چیزیں جن کو وہ دیکھ کر کہہ رہے کہ کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ ربوبیت کی مستحق ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سامنے ایسی کوئی دلیل قائم ہوتی ہے جو اس کے رب ہونے کو ثابت کرتی ہو؟ کیونکہ کسی عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بغیر کسی حجت، بغیر کسی دلیل کے، صرف اپنی خواہشات نفس کی بنا پر کسی کو اپنا معبود بنا لے. لیکن جب یہ سب غائب ہونے لگے، ڈوبنے لگے، تو سبحان اللہ جب وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو کہا کہ یہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تدبیر بھی نہیں کر سکتے. جو چیز غائب اور غیر موجود ہوتی ہے وہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتی ہے کہ جس کی کوئی تدبیر نظر بھی نہ آ رہی ہو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کائنات میں اس کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، جو تدبیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہم 24 گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے ہیں. کیسے سورج آتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، پھر دن اور رات ہوتے ہیں، پھر کیسے بارش برستی ہے، کیسے دھوپ نکلتی ہے، کیسے زمین سے سبزہ اگاتا ہے. سبحان اللہ، یہ کوئی منتظم ہے، مدبر اعلیٰ ہے کوئی جو یہ سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے الحمدللہ. تو کیا ایسی چیزوں کو معبود بنانا جو کہ ڈوب جاتے ہوں، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، جو کوئی نظام نہیں چلا سکتے، تو پھر وہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی بیوقوفی اور غلط بات ہے. تو چاند، سورج، ستارے، سب یہ کوئی پوجا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے زمانے میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، ہے نا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیے، وہ بھی ستارہ پرست قوم تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی. فرعون کی قوم کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ بھی سورج دیوتا کو مانتے تھے. قوم سبا، ابلیس جو ملکہ سبا تھی، اس کی قوم بھی سورج کو پوجا کرتی تھی. تو سبحان اللہ، انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تو اپنے آپ کو متوجہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے، اپنے چہرے کو میں نے اسی کی طرف کر دیا جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا، زمین اور آسمان کو، یعنی صرف الہ واحد کی طرف یکسوئی کے ساتھ میں متوجہ ہو گیا، اور ہر چیز سے منہ موڑ لیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یوں ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اظہار کیا، اور توحید کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کیا، اور توحید پر دلیل قائم کی. تو سبحان اللہ، یہ ان کا غور و فکر تھا. تو جن کے اندر بھی سلیم فطرت ہوتی ہے، جو فطرت سلیمہ کے مالک ہوتے ہیں، وہ ضرور غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، غور و فکر کر کے شعور کے ساتھ اسلام لانے والوں کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے کہ آج بہت سارے ریورٹ ہیں، جو ریورٹس ہیں آپ دیکھیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ شعوری طور پر ایمان لائے ہیں، اور اسی لیے وہ توحید کے پرستار ہیں اور شرک سے بیزار ہیں. پھر آپ دیکھیں ان کی جو زندگی کی دوڑ دھوپ ہے، انہوں نے چونکہ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا، لہٰذا اب ان کی زندگی کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس حق سے روشناس کروائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلائیں والا معاملہ ہے. اور ہم پیدائشی مسلمان وہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ بس صبح اٹھے، کھانا کھایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان آئے تو روزے رکھ لیے، بس ختم. اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہم کو لگتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بھول ہے ہماری. ہمیں اس توحید کی دعوت جس سے ہم آراستہ ہیں، ہم کو دوسروں کو بھی دینا ہے، دوسروں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، جتنی بھی روایت ہمیں ملتی ہیں، ہم کو اس پر، انہیں ہم حدیث کی صورت میں نہیں لے رہے ہیں، آزر کا نام تو ہم کو یہاں ملتا ہے، لیکن بہت ساری اسرائیلی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، اور بعض دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو چونکہ اس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو صرف ایک بطور استشہاد کے لے رہے ہیں، یہاں پر بطور دلیل کے لیے نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ وہ واقعات سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ تھا، جو ان کا باپ تھا آزر، کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے گورنمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے اسپیشل پروہت تھے، یا پھر جو مورتیاں بنانے والے ہوتے ہیں، یا جو سارے، یعنی جو سارے ان کے مندروں کا جو نظام چلتا تھا، اس کے مین ذمہ دار تھے وہ پرسن، ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، کہ مورتیاں بنانا یا اس کی نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یعنی شاہی پروہت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. نذرانے وصول کرنا، بت گری، بت فروشی، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ایسے لوگوں کا ظاہر سی بات ہے جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، جو بادشاہ کی طرف سے پروہت ہوتے ہیں، شاہی پروہت، ان کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی بادشاہ کے برابر ہی درجہ ملتا ہے. اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر تو پوجا کرتے ہی کرتے تھے، اور یہ لوگ اس کے علاوہ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے شہروں کے نام بھی رکھ چھوڑے تھے اسی طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی فطرت سلیمہ سے نوازا تھا. وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ان کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی تھی، وہ ایسی چیزوں سے بیزار ہی رہتے تھے اور گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم تو فحاشی والے معاشرے میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ سب چیزیں آنا تو ضروری ہے، معاشرے کا بہت اثر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، آپ کے آس پاس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر جو رہنا چاہے، یوسف علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ لے لیں، یہ سب لوگ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور پرورش پائے جہاں پر آس پاس صرف اور صرف شرک تھا، بت پرستی تھی، فحاشی تھی، بے حیائی تھی، ظلم تھا، زبردستی تھی، لیکن کیا یہ لوگ کھڑے نہیں رہے حق کے لیے؟ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے رہے اور اپنے ایمان کو انہوں نے مزید نہیں بڑھایا؟ تو یہ بھی تو ایسے ہی معاشرے کے لوگ تھے، لیکن ان کے اوپر معاشرے کا اثر نہیں ہوا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ طویل مدت تک انہوں نے غور و فکر کیا. یہاں یہ بات سے ایسا مت سمجھ لیجیے کہ صرف یہ ایک دن کی بات تھی، ایک ہی دن غور کرنے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ کئی دن کا غور و فکر تھا ان کا، صرف ایک دفعہ دیکھنے سے نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ، یہ بچپن سے وہ دیکھتے آ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، یعنی نوجوانی کی عمر سے ہی انہوں نے غور و فکر شروع کر دیا تھا. اور پھر آخر کار ایک وقت پر آنے پر اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی عبادت کے لائق. انہوں نے جب زمین اور آسمان کے مضبوط اور مربوط نظام کو دیکھا کہ کیسے یہ سب زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں، ایک رفتار سے چل رہے ہیں، اور کیسے مجبور اور بے بس ہیں، یہ سب خدا کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ڈوب رہے ہیں. تو رب تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے. تو ایک طویل مدت ان حالات پر غور و فکر کرنے سے بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو نبوت پر سرفراز کیا، سبحان اللہ. پھر وحی کے ذریعے سے اس کائنات کے مزید اسرار آپ پر ظاہر کیے، منکشف کیے. اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور ان سوچ اور غور و فکر سے نجات دلائی جس کو آپ مدت سے سوچ رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو سال سے غار حرا میں جا کر غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت سے روشناس کروا، یہ بتوں کو میں نہیں پوچھ سکتا، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں بتا دے، صحیح راستے کی رہنمائی کر میری. تو غور و فکر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر. تو سبحان اللہ، یہ پھر مدتوں سے جو غور و فکر تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گمراہیوں سے نکالا اور آپ کی سوچ و فکر کا صحیح نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آیا اللہ تعالیٰ، اور اس قوم جو کہ پوری کی پوری قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی اس سے آپ کو بچا لیا. جب یقین حاصل ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے اصلاح کا کام شروع کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ تم جو مندروں میں بت لگاتے ہو، رکھتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو، یہ تو بہت ہی گمراہی والی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ باپ نے ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کرا دیا. تو آپ نے پھر اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو یہ باتیں سمجھانا شروع کی، لیکن اس وقت ان لوگوں کی قوم کی رگ رگ میں کہا جاتا ہے ستارہ پرستی بھری ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی. جیسے کہ بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے انہیں اشربو فی قلوبہم، انہیں وہاں کہا گیا کہ وہ بچھڑے کی معبود، بچھڑے کو معبود بنانے کی جو محبت ہے ان کے خون میں ہی رچی بسی تھی. جیسے جب ہم کوئی چیز پیتے ہیں تو وہ پانی پورے ہمارے جسم میں پھیل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے نا، تو ایسی وہ محبت ان کے دل میں رچی بسی تھی بچھڑے کی. یعنی جو بھی بت پرست ہوتے ہیں یا پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے اندر اصل میں ان جھوٹے معبودوں کی محبت رچ بس جاتی ہے. تو یہ ستاروں اور سیاروں کے اثرات یا ان کے خیالی مجسمے یا سیاروں کی ارواح کے خیالی مجسمے وہ لوگ مندروں میں نصب کر کے ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے آگے نظریں چڑھاتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اسی نظام سے ان کی سر سے پیر تک کی زندگی وابستہ ہو چکی تھی. ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام بتوں اور مجسموں سے بیزاری کا اظہار کرنا اور پوری قوم کو گمراہ کرنا دراصل ایک طرح سے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے برابر تھا. لہذا پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک اللہ کا بندہ اچھی بات بتا رہے تھے کم از کم غور و فکر کریں، لیکن نہیں، ان کو ایک جو ایک تعصب ہوتا ہے نا وہ ابھر کر آ گیا اور کہا کہ بچاؤ اپنے بتوں کو اور ڈالو ابراہیم کو آگ میں، یعنی الٹا معاملہ ہو گیا کہ جو ان کا خیر خواہ تھا اس کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے اور جو ان کے نفع نہ نقصان کے مالک تھے ان کو بچانے کی فکر کرنے لگے۔ کیسا انسان بے وقوف ہوتا ہے نا، کیسے اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پٹی پڑ جاتی ہے اور وہ سوچ سے ہی آری ہو جاتا ہے، بے وقوفیاں کرنے لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ جب انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور ایک اللہ کے لیے یکسو ہو گئے؟ تو اب ہم یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تو جب تک کے لیے آپ لوگ بھی غور و فکر کریے اپنے معاشرے کے، ہم نے جو اپنے لوگوں کے بت بنا رکھے ہیں اپنے دلوں میں اس کے بارے میں غور کریے کہ کہیں میں نے اپنے نفس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی سوچوں کو بت تو نہیں بنا لیا؟ ٹھیک ہے میں سورج کی پوجا نہیں کرتی، میں چاند کی نہیں کرتی، میں مجسموں کی پوجا نہیں کرتی، میں کسی بت کی پوجا نہیں کرتی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے بت ہیں جو آج زندگیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کہیں اللہ نہ کرے میں کسی بت کو اپنے دل میں جگہ تو نہیں دیے بیٹھی ہوں جس کی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانتی ہوں، اللہ نہ کرے۔ تو غور کریے، یہ غور و فکر کا مقام ہے اصل میں ہم سب کے لیے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پڑھ تو رہے نماز اللہ کے لیے، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن سجدے میں سوچیں ساری غیر اللہ کے لیے ہیں، ساری دنیا کی فکریں۔ تو نماز میں کھڑے رہ کر بھی نماز میں اللہ کے لیے اللہ کی یاد نہیں تو پھر کیا فائدہ اسی نماز کا؟ تو غور کریے اور سوچتے رہیے اپنے بارے میں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کہیں سے کوئی ایسا شرک تو نہیں در آیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں اور بے خیالی اور بے دھیانی میں نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کو وہ اہمیت اور مقام دے رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، خالص اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے والا، اپنی بندگی کرنے والا بنائے، ہم اللہ کے لیے ہی جھکیں، اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرنے والے بنیں اور ہماری تمام محبتوں کا، اعمال کا مرکز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، آمین۔ اور ہم سب سے بڑھ کر شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔